فاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھائیں گے محمد وعلى محمد پر. اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو اپنے مقصد حیات میں کامیاب بنانے کے لیے جن سہاروں کی ضرورت تھی، جن ہادیوں اور رہنماؤں کی ضرورت تھی، ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. کچھ افراد وہ ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، ہادی و پیشوا بنایا ہے. یہدونا بامرنا، تاکہ وہ ہمارے امر کی طرف تمہاری ہدایت اور رہنمائی کریں. اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی جانب تمام اچھائیوں کی وحی کر دی ہے. وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، انہیں نماز قائم کرنے کی تاکید کی ہے، زکات کی ادائیگی کی. یعنی انہیں ہم نے عبادت خدا اور خدمت بندگان خدا کی تاکید کی ہے. وکانوا لنا عابدین، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں صرف اور صرف ہماری ہی اطاعت و عبادت میں بسر کرتے ہیں، نہ خواہشات نفس کے اسیر ہوتے ہیں، نہ حالات زمانہ سے مرعوب ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں ایک ہی چیز کی حکومت ہے، وہ ہے اللہ. مرضی معبود کے سوا ان کے زندگی میں کسی چیز کی حیثیت ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے. خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتے ہیں. جیسا کہ قرآن نے خود کہا: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. اللہ نے ایسے مخلص ایسے آگاہ حق شناس اور خدا سے متصل ہادیوں کا انتظام کیا ہمیں راستہ دکھانے کے لیے کہ اگر ہم نے ان کے راستے کو اپنا لیا، ان کی ہدایات کو قبول کر لیا، جبکہ ہدایات کو قبول کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ کوئی معنی نہیں ہے، شخصیتیں وہ ہیں جو معصوم ہیں، جن کی فکر میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں ہے، جن کے علم و فہم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو معصوم ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہیں، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو ان کے اندر نہ پایا جاتا ہو، دل جھکنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کا دل جہاں جھکتا ہے، انسان کا دل علم کے سامنے جھکتا ہے، انسان کا دل شرافت کے سامنے جھکتا ہے، انسان کا دل اخلاص و محبت کے سامنے جھکتا ہے، انسان کا دل شجاعت و سخاوت کے سامنے جھکتا ہے، کون ایسا کمال ہے جو ان ہستیوں میں پایا نہیں جاتا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا اخلاص اپنی معراج پر ہے، جن کے اخلاص میں ذرہ برابر شک و شبہے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو لہذا دل جھکنے میں کسی رکاوٹ کوئی معنی نہیں، اللہ نے سارے کمالات سے سجا کر کے ان کو بھیجا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے ان کی ہدایات کو قبول کر لیا تو تمہارا کیا رتبہ اور کیا مرتبہ ہوگا۔ گزشتہ تقریروں میں عرض کیا کہ جن لوگوں نے ان کی ہدایات کو قبول کر لیا، اللہ نے انہیں شیعہ کے نام سے یاد کیا، اور جو نعمتیں اللہ نے شیعوں کو عطا کی ہیں، کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر چکا، ایک حدیث آج آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا علی قد اعطى الله شيعتك تسعة خصال، اے علی اللہ نے تمہارے شیعوں کو بطور انعام کچھ خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ یہ خصوصیتیں تمہارے شیعوں ہی کی ہیں، شیعہ کون؟ جنہوں نے اہل بیت کی ہدایت کو سمجھا، قبول کیا اور اپنی عملی زندگی میں اسے ڈھال لیا۔ قد اعطى الله شيعتك تسع خصال، اللہ نے تمہارے شیعوں کو چند صفتیں چند خصوصیتیں عطا کی ہیں بطور انعام۔ عرض کیا کہ خدا کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لم یلد ولم یولد کا اعلان اسی لیے کر دیا تھا، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، خدا کے ہاں ظلم اور ناانصافی بھی نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے پر خامخواہ فضیلت دے دے۔ اگر وہ کسی کو انعام دیتا ہے تو اس کا سبب ہے، کسی کو سزا دیتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہے۔ اگر خدا نے شیعیان علی کو یہ خصوصیتیں یہ امتیازات عطا کیے ہیں تو سبب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ کمالات پائے جاتے ہیں جن کی بنا پر اس کے حقدار ہوئے ہیں۔ اولا فرماتے ہیں پہلی چیز جو اللہ نے تمہارے شیعوں کو خصوصیت عطا کی ہے، الرفق عند الموت، موت کے وقت نرمی۔ جانکنی کا لہجہ بڑا مشکل لہجہ ہوتا ہے، بہت مشکل لمحہ ہے۔ روایتوں میں روح جب بدن سے نکلتی ہے، جس طریقے سے ببول کے درخت پر ململ کا کپڑا ڈال کے کھینچا جائے، جو حال عالم ہوگا کپڑے کا۔ لیکن اے علی، اللہ نے تمہارے شیعوں کو یہ خصوصیت دی ہے کہ الرفق عند الموت، جب ان کی روح نکلتی ہے اس طرح سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ الرفق عند الموت، موت وحشت اس لیے ہے نا، عالم جانکنی بہت سخت لمحہ ہے۔ دوسری خصوصیت تمہارے شیعوں کو یہ دی ہے کہ النور عند الظلمہ، تاریکی قبر نے عرض کیا تھا نا کہ چوتھے امام کہتے ہیں میں رو رہا ہوں، کس لیے رو رہا ہوں؟ لظلمت قبری، قبر کے اندھیرے کو سوچ کے رو رہا ہوں۔ अली सबकी कब्र में अंधेरा होगा मगर तुम्हारे शियों की कब्र में अंधेरा न होगा। तुम्हारे शियों को अल्लाह ने यह खसूसियत दी है कि नूर इंदा जुल्मा, जहां जहां अंधेरा है वहां उनके लिए रोशनी है। अनूर इंदा जुल्मा वल उन्स इंदा वहशा, फिर वही कब्र की मंजिल तन्हाई। इंसान तन्हाई से घबराता है ना, वहशत ज्यादा है। इंसान का मां नहीं उनसे बना है ना इंसान, फितरतन चाहता है कोई उसका अनीस हो, कोई मुनीस हो। अकेला घर में अगर तन्हा हो जाए तो वहशत होने लगती है, घबराहट होने लगती है। इस पूरे सेंटर में अकेले आप बैठे हो कैसा लगता है, जबकि चहल पहल है, बाहर सब लोग आ जा रहे हैं, फिर भी एक घबराहट एक वहशत सी महसूस होती है। हाँ, चार आदमी आ जाते हो अच्छा लगता है। ये अली, तुम्हारे शियों को अल्लाह ने ये खसूसियत अता की है, वल उन्स इंदल वहशा, जब सब तन्हाई में होंगे और तन्हाई से घबरा रहे होंगे, तुम्हारे शिया तन्हा नहीं होंगे। उनके लिए अल्लाह कब्र में भी अनीस और मुनीस का एहतमाम करेगा, इंतजाम करेगा। मैं फिलहाल तफसीरात में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं, क्योंकि आज आखिरी मजलिस है ना, ये भी नहीं कि बकिया बातें कल कह दूंगा। ज़्यादा इख्तिसार से लेकर के सब चीजों को समेट लेना है। वल उम्स इंदल वहशा वल अम्न इंदल फाद, कयामत का वो मौका जब सब परेशान हैं। कैफियत है कयामत, उस दिन अर्ज कर चुका था कल, कितनी परेशानी का आलम है। वल अम्न इंदल फाद, कयामत का एक नाम है यौमुल फाद, परेशानी का दिन, जब सब परेशानी में मुबतला होंगे, ये बड़े पुरसुकून होंगे। आप जानती हैं कि सुकून आज की भी जमाने में और हमेशा सुकून की कितनी कीमत रही है। आज कितने इदारे खुल गए हैं लोगों को टेंशन से, ये जो है नजात दिलाने के लिए। उनका अपना टेंशन दूर हो जाए तो दूर हो जाए, मगर जो जाते हैं उनका तो टेंशन दूर नहीं होता और बढ़ ही जाता है। वलअम्न इंदल फाद, जिस वक्त सब टेंशन में मुबतला होंगे, सब परेशान होंगे, अली तुम्हारे चाहने वाले मुतमईन होंगे, उनके लिए कोई किसी किस्म की परेशानी न होगी। वल जवाज़ु अला सिरात, जो लोग पुले सिरात पर से ये जो है लुढ़क रहे होंगे, कोई इधर कोई उधर, क्योंकि पुले सिरात जहन्नम के बीच से है ना, पुले सिरात जहन्नम के बीच से है। पुले सिरात की क्या कैफियत है, कितने पुल हैं, एक पुल नहीं है, सात पुल है। हर पुल के ऊपर क्या क्या सवाल होगा, फिलहाल उस वादी में नहीं जाना, इतना समझ लीजिए कि वल जवाज़ु अला सिरात, वही जिसे कहा गया है कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज और आग से ज्यादा गर्म। अलबत्ता पुल सिरात इतना बारीक नहीं है, लेकिन चूंकि गिरने का चांस बहुत ज्यादा वहां है, इसलिए तशबीह दी गई है बाल से उसको। पुले सिरात से जब लोग इधर उधर गिर रहे होंगे, अली तुम्हारे शिया बड़ी आसानी के साथ पुले सिरात से गुजर जाएंगे। यह खसूसियत तुम्हारे शियों के लिए है। वदुखुलुल जन्ना कबल सायरिल उमम, अली तुमसे पहले भी मिल्लते थी ना, जनाबे इब्राहिम के सच्चे पैरो, जनाबे नूह के सच्चे पैरो, जनाबे ईसा के सच्चे पैरो, जनाबे मूसा के सच्चे पैरो, ये भी तो जन्नती में जाएंगे ना, हकीकी पैरो जो उनके थे, उनकी हकीकी किताब के पैरो और मानने वाले जन्नत वो भी जाएंगे। सबको रोका जाएगा, पहले अली तुम्हारे शिया जन्नत में जाएंगे, तब बकिया लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वदुखूल उल जन्नत कबल सायर अल उमम, सबसे पहले तुम्हारे शिया जन्नत में दाखिल। की खसूसियतें हैं जो अल्लाह ने शियों को अता की है। अर्ज किया कि खुदा की अता बिला वजह नहीं होती है। अल्लाह रहमान भी है और अल्लाह रहीम भी है। रहमान और रहीम का फर्क यह बयान किया जाता है कि अल्लाह की रहमतें आम है दुनिया में सबके लिए, मोमिन के लिए, काफिर के लिए, गुनहगार के लिए, इताअत गुजार के। अब यहां पर क्योंकि आम है तो कोई फर्क नहीं है कि पानी बरसेगा तो मोमिनों के घर में बरसेगा, काफिरों के नहीं बरसेगा। मोमिनों के खेत में पानी बरसेगा, काफिरों के खेत में पानी नहीं बरसेगा। धूप निकलेगी तो मोमिनों के घर पे चमकेगी, काफिरों के यहां नहीं, नहीं, क्योंकि आम रहमत है, कोई तवीज नहीं, कोई इम्तियाज नहीं, क्योंकि दुनिया दारे अमल है, दारे जजा नहीं है। سب سہولتیں سب کے لیے، لیکن آخرت دار جزا ہے، جو بویا ہے وہاں کاٹیں گے، لہذا وہاں کے اوپر جنہوں نے بویا ہے فصل انہی کو ملے گی۔ رحیم ہے یعنی اس کی رحمتیں خاص ہیں مومنوں سے۔ اب وہاں پر اگر خدا کسی کو نواز رہا ہے کسی چیز سے، تو وہاں کوئی بیجا تفریق نہیں ہے، جو تم نے دنیا میں انجام دیا اس کا ثمرہ تمہیں وہاں مل رہا ہے۔ اگر تم نے بھی تشیع کو اپنا لیا ہوتا، علی کے نقش قدم پہ چلے ہوتے، تو تمہیں بھی یہی ساری سہولتیں میسر ہو جاتی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ گزشتہ تین چار مجلسوں میں اچھی طرح ہمیں آپ کو شیعت کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، کیا فضیلت ہے شیعت کی، لیکن جتنا مال قیمتی ہوتا ہے قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ ہیرا شیشے کے بھاؤ مل جائے آپ کو۔ اگر ہیرا شیشے کے بھاؤ مل جاتا تو ہیرے کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی۔ ہیرا ہیرا ہے، شیشہ شیشہ ہے، کیا قیمت چکانی ہے ہمیں اس مال کی؟ اگر یہ مال چاہیے، کوئی جبر نہیں ہے، عرض کر دیا ہم نے کہ خدا نے بتا دیا کوئی جبر نہیں ہے، آپ جو بننا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ انسان بننا چاہتے ہیں، حیوان بننا چاہتے ہیں، کون سا جانور بننا چاہتے ہیں، اس کی بھی آزادی دے دی ہے اللہ نے۔ یہاں تو بنا کے انسان بھیج دیا، ممکن ہے کچھ لوگوں کو پسند نہ ہو انسان ہونا، زبردستی اللہ نے ہمیں انسان، ٹھیک ہے چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد آپ کے اپنے اختیار میں آ۔ جو بننا چاہتے ہیں، جہاں رہنا چاہتے ہیں، جنت میں رہنا چاہتے ہیں، جہنم میں رہنا چاہتے ہیں، ننگے رہنا چاہتے ہیں، کپڑے میں رہنا چاہتے ہیں، مائے حمیم پینا چاہتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھانا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو چاہیے اس کی قیمت چکانی، اور قیمت یہی چکا کے جانا ہے، پھر وہاں نہیں ملے گا۔ جو کچھ آپ کو بننا ہے، بننے کا کارخانہ دنیا ہے، یاد رکھیے، ہر کارخانے میں ہر چیز نہیں بنتی ہے۔ چاکلیٹ کے کارخانے میں کار نہیں بنے گی، کار کے کارخانے میں چاکلیٹ نہیں بنے گی۔ دنیا وہ کارخانہ ہے جہاں ہم کو بننا ہے۔ کیا ہے وہ قیمت؟ پہچان کیا ہے شیعوں کی؟ شیعت کے دائرے میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ مولا کائنات کے کل قول پیش کیا تھا، ایک صفت کا آغاز کیا تھا، انشاءاللہ اس کو آج اس کو کمپلیٹ کروں گا مکمل۔ مولا فرماتے شیعتنا المتباولون فی ولایتنا، شیعہ جن کا یہ مقام ہے، شیعہ جن کا یہ درجہ ہے، شیعہ جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، شیعہ جنہیں قبر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ کون سے شیعہ ہیں؟ ایک تو شیعہ وہ ہیں جو ہم نے فرض کر لیا ہے، قبر کو جتنی آسانی سے ہم نے طے کر لیا ہے، اتنی آسانی سے ائمہ کی نگاہ میں قبر کا مرحلہ طے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو قبر کھیل ہے، منکر نکیر آئیں گے، سوال کچھ کریں گے، جواب ہم کچھ دیں گے۔ ہمارے بہت سارے اشعار حتی نوحوں میں چیزیں آ گئی ہیں، آپ نے نوحوں کے اشعار پہ غور کیجئے کہ کہے کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، کیا پڑھا جا رہا ہے ان اشعار میں، قصائد میں پڑھا کیا جا رہا ہے، تعلیمات اہل بیت کے مطابق پڑھا جا رہا ہے، تعلیمات اہل بیت کے خلاف پڑھا جا رہا ہے۔ قبر کیا چیز ہے؟ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی سے فرماتی علی مجھے دفن کر کے فوراً چلے مت جانا، دیر تک میرے سرحانے قرآن پڑھتے رہنا قبر کے اوپر۔ ایک منزل قبر وہ جسے امام سجاد یاد کر کر کے دعائے ابو حمزہ صومالی میں رو رہے ہیں، اب کی لظلمت قبری، اب کی لضیق لحدی، اور قبر ہماری ہے، ہم نے سن رکھا ہے کہ مولا علی قبر میں آئیں گے، آئیں گے یقیناً آئیں گے، کس کے سرحانے؟ شیعہ کے۔ ہے کون شیعہ؟ ہر مدعی تشیع کے سرحانے تو نہیں آئیں گے، ہم بڑی جھٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جب منکر و نکیر آئیں گے سوال کریں من ربوک، تو ہم منکر نکیر کو ڈانٹ دیں گے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے اونچی آواز سے میرے مولا کے سامنے بات کر رہے ہو؟ بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کیا جاتا ہے، دیکھو مولا کھڑے ہیں، جب فرشتے دیکھیں گے مولا کھڑے کہ بھاگو، یہاں تو حیدر کرار کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ قبر ہے جو اہل بیت نے ہم کو سکھائی ہے، یہی قبر ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے بھائی؟ دو دکان نہیں ہے، خدا کی دکان الگ ہے، علی کی دکان الگ ہے، خدا کی حکومت الگ ہے، علی کی حکومت الگ، ایک حکومت اللہ کی، ایک حکومت علی کی، ایک حکومت اللہ کی، ایک حکومت امام حسین کی. پیغمبر کہتے ہیں اس کی تقدیر میں نہیں ہے، اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا. حسین کہتے میں دیتا ہوں. سوچنے کی بات ہے نا، دو چیزیں نہیں نہ ہیں. امیر المومنین مظہر اوصاف کبریا ہیں، امیر المومنین نمائندہ خدا ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو خدا کی مرضی کے بغیر سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کی فکر پر بھی اللہ کی حکومت ہے. ہمارے تو بہت سے بہت عمل پہ اللہ کی حکومت ہے نا، خیال بہت سارے گناہ کے آتے کرتے نہیں ہیں تو عادل کہلاتے ہیں. خیالات آئے مگر کیا نہیں، خیالات تو آ جاتے ہیں نا. بے مومن تو وہی ہے جو شیطانی خیالات کو جھٹک دے. خیال تو آیا، خیال پہ اللہ نے گناہ نہیں رکھا ہے، مگر ان یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے خیال میں بھی گناہ نہیں ہے، عمل میں خدا کی نافرمانی تو دور کی بات ہے. مولا فرماتے شیعہ کون ہے؟ شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا. شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت، ہماری حکومت، ہمارے احکام، اوامر و نواہی، جس چیز کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، جس چیز سے روکا ہے ہم نے، اسے بجا لانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے احکام پر عمل قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اہل بیت نے جو حکم دیا ہے وہی ہمارا جی بھی چاہتا ہے. اہل بیت نے کہا کہ رات میں اٹھ کر کے نماز شب پڑھو، ہمارا دل بھی یہی چاہتا تھا. اہل بیت نے کہا خمس و زکات نکال، ہمارا بھی جی یہی چاہتا تھا خمس و زکات نکالنے کا. میدان جنگ میں جاؤ چاہے جان قربان، میرا بھی اتفاقا دل یہی چاہتا تھا. اگر اولاد کو قربان کرنا پڑے جی میرا نہیں، ایسا تو نہیں نا ہے. عموماً جتنے بھی احکام شریعہ ہیں، تو کل میں نے عرض کیا تھا، اسی لیے ان کو احکام شریعہ تکلیفیہ کہا جاتا ہے، یعنی بارہ تکلیف ہوتی ہے. رمضان میں 20 گھنٹہ، 18 گھنٹہ روزہ، گرمی میں وہ بھی سڑی ہوئی گرمی. خیر چلیے یہاں تو سہولتیں ہیں، مگر ان ملکوں میں سہولتیں بھی نہیں ہیں. اس وقت روزہ رکھنا کوئی آسان، یہاں آسان کام نہیں ہے تو وہاں کی بات تو چھوڑیے. کھاتے رہنا آسان کام ہے یا کھانا روک دینا آسان کام ہے؟ کون سا آسان کام ہے؟ سارے پیسے جمع کر کے تجوری میں بند کر کے رکھنا اچھا لگتا ہے یا تجوری کھول کر کے لوگوں میں بانٹنا اچھا لگتا ہے نا؟ یہ سب چیزیں مولا فرماتے ہیں شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا. شیعہ وہ ہیں جب ہمارے احکام کو انجام دینے کے لیے انہیں کبھی اپنی نیند قربان کرنا پڑتی ہے، کبھی اپنا عیش و آرام قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنی دولت قربان کرنی پڑتی ہے، کبھی اپنی عزت و آبرو داؤں پہ لگانی پڑتی ہے، کبھی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی اپنا بزنس اور کاروبار قربان کر دینا پڑتا ہے، کبھی اپنی اور اولاد کو قربان کر دینا پڑتا ہے. یہ ہمارے احکام کی تعمیل کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، چاہے ہر چیز سے محروم ہی کیوں نہ ہو جانا پڑے. تھے بہت سارے افراد امام سے عقیدت رکھتے تھے، سب کچھ تھا، حق سمجھتے تھے امام کو، امام کے راستے کو بھی حق سمجھتے تھے، قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے. جس وقت سرکار سید و شہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا جا رہے تھے، مکے سے روانہ ہو چکے تھے، راستے میں امام کی نظر خیمے پہ پڑی. امام نے فرمایا اصحاب سے جاؤ جا کر کے دیکھو کس کا خیمہ ہے. اصحاب نے کہا کہ عبیداللہ ابن حر جعفی کا خیمہ ہے. امام نے کہا جاؤ اس کو دعوت دو، بلاؤ، ہم جا رہے ہیں دین خدا کی حمایت کے لیے، آ رہے ہیں دین خدا کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، یزید دین خدا کو ختم کر رہا ہے، یہ جو مٹا رہا ہے، میں جا رہا ہوں اس کام کے، آؤ میرے ساتھ چلو، میرا ساتھ تو مجھے ساتھی چاہیے. البتہ امام حسین کو اپنی جان بچانے کے لیے ساتھی نہیں چاہیے تھا، حق بچانے کے لیے ساتھی چاہیے تھا، دین بچانے کے لیے ساتھی چاہیے تھا. حسین اپنی جان بچانے کے لیے ساتھی نہیں ڈھونڈ رہے تھے، ورنہ شب عاشور نہ کہتے اس کو، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، ہم بیعت اٹھائے لیتے ہیں. جان بچانے کی بات نہیں ہو رہی، دین خدا کے لیے گئے، انہوں نے انکار کر دیا نہیں میں نہیں آ سکتا، پھر امام خود گئے ان کے پاس. امام کی روایتوں میں امام گئے، امام کے ساتھ بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، یا تو امام نے خود سے اپنے ساتھ بچوں کو لے لیا، امام جا رہے تو بچے ساتھ ہو لیے تھے، بہرحال بچے بھی تھے. उबैदुल्लाह इब्ने हुर्रे जोफी कहता है बच्चों को देख करके मेरा दिल भर आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आए मौला और आने के बाद का उबैदुल्लाह, मैं दीन बचाने करबला जा रहा हूं, मेरे साथ ही चलोगे? का मौला इन्हीं चीजों से बचने के लिए तो मैंने कूफा छोड़ा है, मैंने कूफा छोड़ करके सहरा में खैमा लगा, क्योंकि कूफे में रहता तो या इब्ने ज़ियाद का साथ देना पड़ता या आपका साथ। इब्ने ज़ियाद का साथ तो कभी नहीं दे सकता, मलून है, बातिल है, फना है। और रह गया आपका साथ, आप हक पर हैं, सब कुछ है, लेकिन मौला मैं क्या करूं, मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मेरी खेती बाड़ी है, मेरे बागात हैं, बाल बच्चे हैं, कुनबे की खानदान की जिम्मेदारी है, इनको छोड़कर मैं आपके साथ कहां जा सकता हूं? मौला माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ आ नहीं सकता, हां डोनेशन जरूर दे सकता हूं, डोनेशन दे सकता हूं, हमेशा डोनेशन से काम नहीं चलता है, डोनेशन जरूर दे सकता हूं मौला, ये तलवार मेरी बेहतरीन तलवार है, अरब की सबसे कीमती तलवार है मेरे पास आपकी खिदमत में मौला, ये घोड़ा अरब का बेहतरीन घोड़ा, जिस घोड़े पर बैठ जाए दौड़े तो उसे कोई पा नहीं सकता मौला, ये जेरा आपकी खिदमत में, ये घोड़ा, ये तलवार, ये जेरा, ये सोना, ये चांदी, ये दिरहम और दीनार ले लीजिए, जान बख्श दीजिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। इमाम ने कहा मुझे डोनेशन नहीं, इंसान चाहिए। फिर डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी की जरी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी अकीदतें बनाते हो, अच्छी बात है, इजहार अकीदत के लिए कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जरी बना करके मुतमईन मत हो जाओगे, शिया तुम हो गए, किस्सा तमाम, अदा खाना सजा लिया, किस्सा तमाम, हलीम बांट दिया, शिरमाल बांट दिया, किस्सा तमाम, हो गए शिया, नहीं हमें इंसान चाहिए। का मौला माफ कीजिएगा, वो तो मैं नहीं आ सकता। कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, बिजनेस की कुर्बानी, कारोबार की कुर्बानी, मालो दौलत की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, कहता नहीं मौला मैं नहीं आ सकता। इमाम हुसैन करबला चले गए, करबला का वाकया हुआ, इमाम हुसैन शहीद हो गए, हुसैन की शहादत के बाद अब पछता रहा है। और उबैदुल्लाह इब्ने हुर्रे जोफी आया है कब्र हुसैन पे, सारो कतार रो रहा है, हाय मेरी बदकिस्मती, मेरा मेरा ये जो है मुकद्दर फूट गया था, सादत और खुशबख्ती अपने कदमों से मेरे दरवाजे पे आ गई, हुसैन इब्ने अली इतनी अजमतों के हमरा मेरे दरवाजे पे आके मुझे बुला रहे थे सादत और कामयाबी के से हमकिनार करने के लिए, और मैंने ठुकरा दिया, हाय मेरा मुकद्दर। अल मुतबादिलूना फी वलायतिना, शिया कौन है जहां कहीं भी अइमा अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया, खुदा का हुक्म आ गया, रसूल जाहिर से बात है कि खुदा और रसूल और अइमा के अहकाम अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। अइमा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हदीसी हदीस हो अभी, हदीस हो अभी, हदीस हो जद भी रसूलुल्लाह, इमाम फरमाते हैं पांचवे इमाम, मैं हम जो कुछ कहते हैं हमारे बाप का कौल, हमारे बाप जो कहते थे पैगंबर का, और पैगंबर जो कहते हैं खुदा का हुक्म है। शरीयत अहले बैत की नहीं है, दीन अहले बैत का नहीं है, दीन खुदा का है, जो कुछ भी अहले बैत ने हमसे चाहा है हुक्म खुदा से चाहा, खुदा के हुक्म से अलग कुछ नहीं चाहा, एक चीज भी हमसे नहीं चाहिए। अल मुतबादिलूना फी विलायतिना, ये तो कुर्बानी ना देने वाले का नमूना था, कुर्बानी देने वाले का नमूना सुनिए, एक नमूना कल पेश कर चुका हूं ना, कासिम मुतमन हारून रशीद के बेटे का, किस तरीके से उसने सब कुछ ठुकरा दिया इश्क अली में, मोहब्बत अली में, अली की इताअत के लिए, अली की फरमा बरदारी के लिए। नजाशी का नाम आप सब लोग सुने हुए हैं, हबशे का बादशाह, कि जब जनाब जाफर मौलाए कायनात के भाई मुहाजिरों को लेकर के पनाह के लिए हबशा पहुंचे हैं, इधर से कुरैश के सरदार गए हैं इनको वहां से भगाने के लिए, निकालने के लिए, लेकिन बहरहाल हबशे के बादशाह नजाशी ने रसूल खुदा का एहतराम किया, इन लोगों को पनाह दी, हक का साथ दिया, यहां तक कि जब नजाशी का इंतकाल हुआ है तो रसूल खुदा ने मदीने में मस्जिद कमामा में गायबाना नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ाई। हर नमाज जनाजा में 5 तकबीरें होती हैं, हुजूर ने नजाशी की नमाज जनाजा में 7 तकबीरें कही हैं। बड़ा एहतराम था नजाशी के का पैगंबर की निगाह में, बहुत उसका एहसान था मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, रसूल खुदा का एहतराम किया था, पैगाम रसूल को एहतराम के ठुकराया नहीं था पैगाम रसूल को। हालात जमाना ने करवट ली, बगावत हो गई हबशा में, नजाशी के मरने के बाद सल्तनत हुकूमत नजाशी के खानदान से निकल गई, نجاشی کا خاندان تتر بتر ہو گیا, بکھر گیا. نجاشی کا ایک بیٹا جسے ابو میزر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, وہ حبشہ سے جب نکلا تو راستے میں اسے لوگوں نے یہ جو ہے قید کر لیا, غلام بنا لیا, مکے میں لا کر کے اس کو فروخت کر دیا. مولا کائنات کو خبر ملی کہ نجاشی کا بیٹا ابو میزر محسن اسلام ہے, اسے مکے میں غلاموں کی طرح بیچا گیا ہے. فوراً مولا کائنات نے مدینے سے ایک رقم بھیجی کہ جا کر کے ابو میزر کی رقم ادا کر کے ان کو لے کر کے میرے پاس آؤ. ابو میزر کو وہاں سے لے کر کے مدینے میں آئے مولا کے پاس. مولا نے کہا ابو میزر تم آزاد ہو, تمہارے باپ کا اتنا احسان ہے. ابو میزر تم آزاد ہو. ابو میزر نے وہیں پر جو ہے مدینے میں قیام کیا. مولا نے ان کو ایک کھیت بھی دیا اور ایک کنواں بھی دیا جس سے وہ کھیتی باڑی کر کے اپنا معاش حاصل کر سکے, روزی روٹی حاصل کر سکے. ابو میزر مدینے میں ہیں, کھیت میں کام کرتے ہیں, معاش حاصل کرتے ہیں, مولا کی خدمت میں آ کر کے اسلام کی تعلیمات لیتے ہیں, مولا کی خدمت میں آ کے اسلام سیکھتے ہیں, اسلام اخلاقیات سیکھتے ہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, علی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ حبشہ کے حالات بہت خراب ہو گئے, وہاں کے عوام پشیمان ہو گئے کہ ہم نے کیوں نجاشی کے خاندان سے حکومت چھینی, اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس ملک کو اگر کوئی یہ جو ہے نجات دے سکتا ہے تو نجاشی کا خاندان ہے. ڈھونڈا جا رہا ہے نجاشی کا خاندان کہاں ہے, پتہ چلا کہ نجاشی کا بیٹا ابو میزر مدینے میں مقیم ہے. وفد وہاں سے یمن سے حبشہ سے وفد چلا مدینہ پہنچا, ابو میزر ہماری خطاؤں کو معاف کرو, ہمیں بخش دو, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے تم سے اقتدار چھینا, واپس چلو, چل کے اپنا تخت و تاج سنبھالو, ملک کو سنبھالو, ملک تباہ ہو رہا ہے. جناب ابو میزر فرماتے ہیں جسے علی کی غلامی مل گئی وہ حکومت لے کے کیا کرے گا, وہ تخت و تاج لے کے کیا کرے گا. میں علی کی غلامی کرنا چاہتا ہوں, مجھے تمہارے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری حکومت تمہارے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. المتبازلون فی ولایتنا شیعہ ایسے ہوتے ہیں, اپنے امام کے قدموں سے جدا ہونا پسند نہیں کر سکتے ہیں, اپنے امام کی تعلیمات کو اپنے قدموں تلے روندنا تو بڑی دور کی بات ہے, چاہے دنیا کی کتنی ہی بڑی دولت ان کے قدموں پہ لا کر کے یہ جو ہے نچھاور کیوں نہ کر دی جائے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. علی والوں نے کبھی بھی دنیا کو, کبھی بھی مال دنیا کو, کبھی بھی اپنی اولاد کو, کبھی بھی اپنے عزت و اقارب کو علی پر مقدم نہیں رکھا. عدی ابن حاتم, مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہے, شہادت امیر المومنین کے بعد ایک دن دربار معاویہ میں کسی کام سے چلے گئے. معاویہ نے پہچان لیا یہ کون ہے, بڑی جانساری کی تھی انہوں نے جنگ صفین میں مولا کی حمایت میں. تین بیٹے ان کے جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے, مولا پر قربان کیا تھا تین بیٹوں کو. المتبادلون قربانی کا جذبہ دیکھیے, طارف, طریف, طرفا, تین نام تھے. طرفات انہیں کہا جاتا تھا ملا کر کے. معاویہ نے پہچان لیا زخم پر, یہ جو ہے نمک چھڑکنے کے لیے کہتا ہے معاویہ, عین طرفات, عدی تمہارے طارف, طریف, طرفا کیا ہوئے؟ جواب سنیے شیعہ علی کا. کہتا ہے مولا کی حمایت کرتے ہوئے تمہارے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جوان بیٹے جس کے تین بیٹے دنیا سے چلے گئے ہیں, جذبہ دیکھیے, حوصلہ دیکھیے, پیشانی پہ بل نہیں ہے, سر جھکا کے نہیں کہہ رہے ہیں, سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں. کب؟ جب علی شہید ہو چکے ہیں, امام حسن کی صلح ہو چکی ہے, پورے عالم اسلام پر معاویہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے, اس کے اقتدار کو خاطر میں لائے بغیر کہتے میرے بچے علی کی حمایت میں تیرے خلاف لڑتے لڑتے مارے گئے. معاویہ پھر یہ جو ہے وہ دوسرا داؤں چلتا ہے, کہتا ہے علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, اپنے بچوں کو تو بچا لیا, تمہارے بچوں کو مروا دیا. بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے, بہت خطرناک جملہ ہے. ذرا سے بھی اگر ایمان میں کمی ہے, ضعف ایمان ہے, قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں. شیطان کا یہ بڑا زبردست تیر ہے. لیکن کیا کہنا شیعہ علی کا, علی کا شیعہ ہے نا. جواب کیا دیتے ہیں عدی؟ بل ما انصف تو علی یعنی معاویہ تو نے غلط کہا کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی شہید ہو گئے، میں دنیا میں زندہ موجود ہوں ابھی تک۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ المتبادلون فی ولایت، دوسری تعریف کیا، دوسری صفت کیا ہے شیعوں کی؟ شیعوں کیسا ہونا چاہیے؟ وہ سارے انعامات لینا ہے نا، انہیں وہ انعامات بہانے سے نہیں ملتے ہیں، قیمت دینی پڑے گی۔ بہانہ نہیں چاہیے، بہا چاہیے۔ بہا اور ہے، بہانہ اور ہے۔ بہا یعنی قیمت، قیمت دینی ہے۔ دوسری قیمت کیا ہے؟ المتحابون فی مودتنا، وہ شیعہ جو ہمارے شیعہ ہیں، جو ہم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہماری مودت ان کے دلوں میں جا یہ جو ہے جلوہ فگن ہے، وہ شان ان کی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اگر شیعہ ہے تو ایک شیعہ دوسرے شیعہ کا بغض اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا، ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ وقتی کچھ خلش ہو سکتی ہے، لیکن وہ فوراً تبدیل ہو جائے گی، وقتی ہی رہے گی۔ ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے قطع تعلق نہیں کر سکتا ہے، ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے برسر پیکار نہیں رہ سکتا ہے۔ المتحاب، یہ کلام خود جو ہے مولا کا کلام ہے، المتحابون فی مودتنا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو گناہان کبیرہ ہیں، ان گناہان کبیرہ میں دو گناہ ہے، ایک کا نام ہے قطع رحم، ایک کا نام ہے تہاجر۔ قطع رحم اور تہاجر، قطع رحم کے مقابلے میں ہے صلہ رحم، صلہ رحم واجب ہے۔ صلہ رحم یعنی وہ ہمارے عزیز و اقارب جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی، بہن، بھائی، ان کے بچے، کزن، یہ سب کون ہیں؟ ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، یہ سب ہمارے ارحام مانے جاتے ہیں۔ ان سے رشتہ قائم رکھنا واجب ہے صلہ رحم۔ صلہ رحم سے کیا مراد ہے؟ آمنا سامنا ہو گیا تو سلام کریں، بیمار پڑ گئے تو عیادت کے لیے جائیں، اگر وہ محتاج ہیں جتنا ہمارے بس میں ہے ان کی یہ مدد کریں، اگر ان کی خوشی ہو گئی ہے تو ان کی خوشی میں شریک ہو، غمی ہو گئی ہے تو غم میں شریک ہو، کوئی مر گیا ہے ان کے ہاں تو اس کے تشییع جنازہ میں جائیں، اگر دور ہے کم سے کم ٹیلی فون سے، ای میل سے۔ اسے کہتے ہیں صلہ رحم۔ اور اس کا الٹ کیا ہے؟ قطع رحم۔ تعلقات خراب ہو گئے، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، آمنا سامنا ہوا، سلام نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں ملا رہے، مصافحہ نہیں کر رہے، بیمار ہو گیا انہیں دیکھنے نہیں جاتے، شادی بیاہ ہے ان کے یہاں اس میں شامل نہیں ہوتے، غمی ہے اس میں نہیں جاتے، بالکل قطع تعلق، بول چال مند، کوئی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی عذر بھی نہیں چلتا کہ جی ہم بیمار پڑے تھے، وہ کب آئے تھے ہماری عیادت کے لیے، میں کیوں جاؤں؟ ہمارے یہاں بھی موت ہوئی تھی، ہمارے باپ مرے تھے، وہ آئے تھے، میں کیوں جاؤں؟ ہماری بیٹی کی شادی تھی، وہ آئے تھے، ایک فون کیا انہوں نے ہمیں، ہم کیوں مبارکباد دیں؟ نہیں، وہ کچھ بھی کریں تم بدلہ مت لو۔ دوسری چیز ہے تہاجر۔ تہاجر کیا ہے؟ دو مومنوں کا، دو شیعوں کا آپس میں روٹھ جانا، تعلقات توڑ لینا، کسی بات پر ہو گئی انبن۔ اچھا، ہمارے یہاں انبن ہونے کے لیے کوئی معقول وجہ کی یہ تو جو ہے وہ بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، خام خوابی ہو جاتی ہے۔ آئے تھے معصوم میں پچھلے سال محرم کرنے کے لیے، الیکشن کا زمانہ تھا، گرم گرمی تو چل ہی رہی تھی، وہ ہلری کے طرف دار، وہ ٹرمپ کے طرف دار، انہوں نے ان کے خلاف، انہوں نے ان کے خلاف، ان کو نہ ہلری سے کچھ ملنا ہے، نہ ان کو ٹرمپ سے کچھ ملنا ہے، لڑ پڑے۔ اب بول چال بند، مجلس میں آ تو رہے ضرور، فرش اداب یہ بھی بیٹھے، وہ بھی بیٹھے، نہ یہ ان کو سلام کرتے، نہ ان کو سلام، پہلے دونوں بیٹھ کر کے سلام مرثیہ پڑھتے تھے، اب ساتھ دینے کو تیاری نہیں۔ بول چال بند، نماز میں بیٹھے، مسافیہ ادھر تو کر لیا، ادھر دیکھا یہ بیٹھے ہوئے، منہ ایسے کر لیا، قطع تعلق، بول چال ختم ہو گئی، رابطہ ختم، اختلاف، لڑائی، یہ ہے تہاجر، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں قد رحم اور تہاجر میں چھوٹا سا فرق ہے. تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے. 3 دن تک رنجش ہو گئی اگر دوشیوں میں آپس میں, 3 دن تک اگر یہ بول چال بند رکھیں, ایک دوسرے سے ناراض رہیں, تو 3 دن تک فرشتوں کو حکم ہے گناہ مت لکھو. لیکن 3 دن کے بعد جہاں چوتھا دن شروع ہوا, اگر ابھی بھی اپنے اختلاف پر باقی ہیں, نفاق پر باقی ہیں, کینے پر باقی ہیں, بغض پر باقی ہیں, دشمنی دل میں لیے بیٹھے ہیں, بول چال بند کیے ہوئے ہیں, تو گناہ کا میٹر شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی پہلے دن سے. وہ 3 دن کا ڈسکاؤنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے. مگر صلہ رحم میں, قطع رحم میں 1 دن کی بھی چھوٹ نہیں ہے, یاد رہے. برسہا برس گزر گئے, دو بھائیوں میں بول چال نہیں ہے. نہیں, یہ شیعت کی صفت نہیں ہے. شیعتنا المتحابون, ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں, نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دو مومنوں میں آپس میں ناچاقی تو ہو گیا, ملنا چاہتے ہیں, مگر وہ پہل کون کرے. پہل کا مطلب ہوتا ہے کہ موسٹ اچھی کون کرے. پہل کا مطلب یہ تو آئے نا آخرکار. یہ جملہ سننے کو ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. بڑے آئے تھے, بات نہیں کریں گے. آئے نا آخر, پہل کون کرے. یہ سوال سرکار ختمی مرتبہ سے کر لیا, یا رسول اللہ جھگڑوں میں پہل کون کرے. پیغمبر نے کہا جنت میں پہلے کون جانا چاہتا ہے. جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے وہ تعلقات کو قائم کرنے بھی پہل کرے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. المتحابون فی مودتنا, یہ شیعہ کی پہچان ہے. صرف شیعہ کا مطلب عزاداری نہیں ہے کہ آپ اپنے کو پیٹتے رہیں, لیکن اپنے کو پیٹے, موقع آئے تو اپنے بھائی کو بھی پیٹے. نہیں, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ تشیع نہیں ہے. امام یہ فرما رہے ہیں. تیسری پہچان کیا بیان کرتے ہیں, اب بتائیے. زیادہ تر ہم لوگ انجام دیتے ہیں الحمدللہ, تھوڑا سا اصلاح کی ضرورت ہے اس میں. المتظاہرون فی احیاء امرنا, شیعہ وہ ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں. جو اس وقت کر رہے ہیں آپ لوگ, المتظاہرون اکٹھا ہوتے آتے ہیں, کوئی کہیں سے, کوئی 5 میل, کوئی 10 میل, کوئی 20 میل, کوئی 25 میل, کوئی 50 میل سے ڈرائیو کر کے آ رہا کاہے کے لیے, ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے. یہ اجتماع آپ کا کتنا محبوب ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. ایک حدیث فقط سن لیجئے. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, احب تلک المجالس, ہم ان مجلسوں سے محبت رکھتے ہیں, محبوب ہیں ہمیں یہ مجلسیں. فحیو امرنا, ان مجلسوں میں ہونا کیا چاہیے اس کو امام بیان کر رہے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ اکثر جھگڑا لڑائی رہتی ہے, اختلاف. کیا ہونا چاہیے مجلس میں؟ کیا پڑھنا چاہیے, کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا, وہ مجلس بڑی کامیاب تھی, وہ مجلس ناکام تھی. وہ کامیابی اور ناکامی کا ہمارا کچھ خاص پیمانہ بھی ہے, مگر کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ امام نے کیا دیا ہے؟ امام فرماتے ہیں, احب تلک المجالس, ان مجلسوں سے میں محبت کرتا ہوں. فحیو امرنا, ہمارے امر کو زندہ کرو. کیسے زندہ کرے؟ کیا کریں کہ امر اہل بیت زندہ ہو جائے؟ احیاء امر اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے 8ویں امام سے. امام فرماتے, رحم اللہ عبدا احیا امرنا, خدا اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کا احیا کرتا, زندہ کرتا ہے. سائل نے پوچھ لیا, مولا کیفا یحیی امرکم, آپ کے امر کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کہنا اس شخص کا, سوال کر کے ہم لوگوں نے مشکل کو آسان کر دیا نا. کیفا یحیی امرکم, یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو. آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ امام فرماتے ہیں, یتعلم علومنا ویعلمها الناس. احیاء امر کا طریقہ یہ ہے, ہماری تعلیمات کو سیکھو, سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاؤ. مجلس میں کیا ہونا چاہیے؟ مجلس وہ ہے جہاں تعلیمات اہل بیت بیان کی جائے. اخلاق اہل بیت کیا تھا؟ عبادات اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت نے کس چیز کو حرام سمجھا ہے, کس چیز کو واجب سمجھا ہے؟ اسے سیکھیں, عمل کریں, پھر دوسروں کو سکھائیں. उसके बाद जब जुमला इमाम फरमाते हैं लो आलम الناس بمحاسن كلامنا لتبعونا, अगर लोगों को हमारी तालीमात की खूबियों का पता चल जाता तो वो हमारे ताबे और पैरो हो जाते। अगर आज लोग दामन अहले बैत से दूर हैं, उनकी पैरवी नहीं करते हैं, इसमें अहले बैत का कसूर नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा और आपका कसूर है। हमने तालीमात अहले बैत उन्हें बताया ही नहीं है, उन तक पैगाम पहुंचाया ही नहीं है। एक सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल मुतज़ावरून लिहया अमरना, इन मजलिसों की बड़ी कीमत है। किसी ने आकर के पांचवें इमाम से कहा मौला हम कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हो करते हैं, तस्करे अहले बैत करते हैं, मजलिस करते हैं, आपके उलूम को बयान करते हैं। इमाम ने फरमाया इन्नी वल्लाह लुहिब्बु रीहकुम व रवाहकुम, खुदा की कसम हमें ऐसे लोगों की खुशबू भी पसंद है। लवदतु अन अकूना माअकुम, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि इन मजलिसों में मैं भी शामिल हुआ करूं। इन मजलिसों की कीमत बहुत है, अहमियत समझे इसकी। तो शियों की पहचान क्या है? चौथी पहचान इमाम बयान फरमाते हैं, इज़ा ग़ज़बू लम यज़लमू। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है ना, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाराज रहते हैं, ये सब चीजें है ना, हर एक क्या है। शिया चाहे खुशी में हो चाहे गुस्से में, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो आपे से बाहर नहीं हो जाते हैं, अपना आपा खो करके किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। आम हालात में तो शिया जुल्म करेगा ही नहीं, हत्ता गुस्से में भी शिया जुल्म नहीं करेगा। गुस्से में इंसान बहुत सारा काम कर जाता है ना, जो आम हालात में बाद में कह भाई माफ करना, वो मेरा गुस्से में था इसलिए नहीं। दूसरे लोग हैं जो गुस्से में बेलगाम हो जाते हैं, शिया गुस्से में बेलगाम नहीं होता। इज़ा ग़ज़बू लम यज़लमू, जंगे सिफ़ीन हो रही है। एक दफा मौला कायनात ने देखा कि मौला के फौजी माविया वालों को गालियां दे रहे हैं, गालियां। देखो गाली इस्लाम में हराम है, गाली इस्लाम में जायज नहीं है, माविया वालों को गाली दे रहे हैं। इमाम ने कहा क्या हो रहा है, क्यों गाली बक रहे हो? इयाकुम अन तकूनू सबाबीन, खबरदार तुम्हारा शुमार गाली देने वालों में नहीं होना चाहिए। का मौला हम किसी अच्छे आदमी को थोड़ी गाली दे रहे हैं, हम तो माविया के फौजियों को गाली दे रहे हैं। और पहल उन्होंने की है, पहले उन्होंने गाली दिया है, फिर हमने गाली देना शुरू किया। मौला फरमाते वो अपनी तहजीब दिखा रहे हैं, तुम अपना कल्चर पेश करो। ये माविया वालों की तहजीब है गाली देना, अली वालों का तहजीब गाली देना नहीं है। हम दुश्मन को भी गाली नहीं देते हैं। इयाकुम मन तकूनु सबाबीन, पहचान रहे मौला की तालीमात को। शियत क्या है? नहीं साहब फला फला को तो सब कहना सब जायज है, किसने आपको इजाजत दी सब कहना जायज है? देखिए माफ कीजिएगा, लानत गाली नहीं है, लानत एक बद्दुआ है, यानी रहमत खुदा से दूर। कुरान मजीद में जा बजा लानत है, मगर एक बात अजीब है, कुरान में कहीं भी किसी का नाम लेके लानत नहीं है। लानत है कुरान में दर्जनों मकामात पे, लानत एक दो आयतें नहीं है। मैं कल बैठा वो कुरान उलट रहा था, इतनी जगहों पे लानत है, नाम नहीं है, सिफात है वहां पर। झूठों पे लानत, जालिमों पे लानत, कातिलों पे लानत, पाकदामन औरतों पर बदकारी का इल्जाम लगाने वालों पे लानत, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लेने वालों पे लानत, जमीन पे फसाद फैलाने वालों पे लानत, रसूलों खुदाओं मोमिनीन को अजियत पहचाने वालों पे लानत, हक छुपाने वालों पे लानत, झूठी का। ये कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, ये मेरा बयान नहीं है, ये सब कुरान की, इसके पीछे एक एक आयतें हैं। झूठी गवाही देने वालों पे लानत, तो उनवान पर है, सिफात है, कुरान मजीद में नाम नहीं आया है। हम अजीब है, हमें पता नहीं इसरार क्यों है, हम सिफात पे लानत भेजने को तैयार नहीं है, अशखासी के पीछे पड़े रहते हैं। आप जब सिफात पे भेजेंगे तो अशखास तो खुद बखुद गिरफ्त में आ जाएंगे भाई। ये लानत का असलहा मालूम है, ये जो है गाइडेड मिसाइल है। एक होता है कि अपने मानो हट गए तो बच गए ना, नहीं ये तो ढूंढ के मारेगा ना, ये सिफत जहां पाई जाएगी, जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने गसब किया है, जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, जो दीन खुदा को खत्म करने के दर पे थे, जो मूजी रसूल खुदा ये जो है मोमिनीन थे, उन पे लानत है। मगर अजीब है, कहीं ना कहीं डर हमारे यहां कहीं तो नहीं पाया जाता कि कहीं ये पलट के हमारी तरफ ना आ जाए। सिफात के साथ अगर भेजेंगे, अलबत्ता आज हमारे समाज में शायद लानत गाली भी बन गई है, शायद कहीं ना कहीं हमारी जबान में, हमारी वरना कुरानी इस्तिलाह में लानत गाली नहीं है, फिर बद्दुआ है और कोई खास चीज नहीं है लानत। अलबत्त खास क्या, बहुत खास चीज है, लेकिन गाली नहीं है। मगर आज अजीब है, अगर आज आप किसी से कहें लानत को, अगर उर्दू में कह दें खुदा आपको अपनी रहमत से दूर करे, उसे शायद इतना बुरा नहीं लगेगा। मगर आप उसे कहें तुम पर खुदा की लानत हो, हैं? अगर आप कहें तुम खुदा की रहमत से दूर हो, उसको बुरा नहीं लगेगा। आप उसे कह दे तुम मलून हो, बात वही है, वो अरबी में है, ये उर्दू में है, लेकिन हमारे यहां कहीं ना कहीं कुछ। बहरहाल मौला फरमाते इय्याकुम, गुस्सा तुम्हें आ गया है तो गुस्से में अपना आपा ना खो, अपने को काबू में रहो। उसके बाद आखिरी सिफत मौला फरमाते हैं इज़ा रज़ू लम युस्रिफू, अगर वो खुश हो जाते हैं तो खुशी में भी हद से आगे नहीं बढ़ते। खुशी के आलम में कानून खुदा को कदमों तले रौंदते नहीं है। ठीक है, हम 8 रबीउल अव्वल तक गमजदा हैं, 9 को खुश हो जाते हैं। खुश होने का मतलब क्या है? अब आप लोग कहते हैं देखिए आज तो नवी है, आज तो नवी है, आज आज कुछ ना बोली, आज नवी है, 8 रबीउल अव्वल तक सुन लिया आपकी, आज तो आज ही तो आपका इम्तिहान है, असली इम्तिहान तो आज है। शिया तो ना कौन है, इज़ा रज़ू लम युस्रिफू, शिया वो हैं अगर खुश हैं तो खुशी में भी हुदूद इलाही से वो तजावुज नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, चाहे नवी हो, चाहे दसवीं हो, चाहे बारहवीं हो, शिया अली हमेशा हमेशा के लिए शरीयत का पाबंद रहता है, तजावुज नहीं करता है उस चीज से। अफसोस का मकाम यह है कि बाद लोगों ने हदीसें भी पेश कर दी हैं, साहब 9, 10, 11 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल की खुशी में, 9 रबीउल अव्वल की खुशी में, क्योंकि आज फला मारा गया है, जबकि तारीखी एतबार से वो नहीं मारा गया है, मगर है रवायत जिसमें पेश की जाती है कि साहब वो फला मारा, फिरौन ने सानी मारा गया है। आज अल्लाह ने नाम आमा लिखने वाले फरिश्तों से कहा है, ये फरिश्तों अली के एहतराम में, अली के एहतराम में आज से 3 दिन तक कोई गुनाह लिखो ही नहीं। आप सोचिए किसी मुल्क में अगर 3 दिन की छूट मिल जाए तो क्या होगा? आप सोचिए कि हदीस हो सकती है भला? मैं अभी असनाद से कतई नजर बात कर रहा हूं, वो तो बात की बात है, सनत मुतबर है, गैर मुतबर है, लेकिन तालीम अहले बैत की रोशनी में, तालीमात कुरान की रोशनी में और अकल की रोशनी में, आज अगर अमेरिका में 3 दिन की छूट दे दी जाए हर एक को, कुछ भी करो कोई जुर्म नहीं, क्या होगा? नहीं, एक नमूना है हमारे पास, यजीद ने 3 दिन की छूट मदीने में दी थी, अपने फौजियों को 3 दिन की छूट दी थी ना, क्या हुआ था? 10,000 अफराद मारे गए थे, 1,000 से ज्यादा कुमारियां नाजायज तरीके से हामिला हो गई थी, नालियों में खून बह रहे थे, 3 दिन की छूट दे रखी थी, वो भी सिर्फ अपने सिपाहियों को, सबको नहीं दी थी। अगर ये रवायत को मान ले, मजे की बात यह है कि जो लोग इस रवायत को हवा दे रहे हैं वो खुद कहते हैं कि सनद के एतबार से यह रवायत कमजोर है, रावी सच्चा नहीं है, खुद कह रहे हैं, लेकिन हालात ये बताते हैं कि रवायत सही है, हालात तो उल्टा बताते हैं भाई। जो कुरान कहता है वमन यामल मिसला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर भी गुनाह करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। आप उस दिन के मानने वाले से कहते 3 दिन की छूट है आपको, 3 दिन का मतलब क्या होता है? हम आपको कत्ल कर दें, आप हमें कत्ल कर दें, किसी की बहू बेटी महफूज रहेगी? गुनाह में सब थपा जाता है ना, फिर तो छूट है ना, कुछ नहीं लिखा जा रहा। इंसान गुनाह के मैदान में कहीं रुकता नहीं है, फिर लगाम ना लगाई जाए अगर उसे, गुनाह का बेलगाम घोड़ा कहीं नहीं रुकता। ये नहीं है कि आप गुनाह करेंगे और आपके साथ गुनाह नहीं होगा, ہر کے ساتھ بھی تو گناہ ہوگا. کون سی عقل اسے مانتی ہے؟ کون سی شریعت اسے مانتی ہے؟ کون سا دین اسے مانتا ہے؟ شیعت کی پہچان کیا ہے؟ اذا رضوا لم یسرفوا. مولا فرماتے ہا اولائے شیعتی الاطیبون، یہ ہیں ہمارے پاک و پاکیزہ شیعہ. ہا اولائے عزاء الاکرمون، یہ ہیں ہمارے با کرامت عزاء. الا ہا ہو شوقا الیہم، مجھے ان سے ملنے کا کتنا اشتیاق اور شوق ہے. یہ ہے شیعت. اللہ نے ایسا بنانے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے. اہل بیت کو اگر بھیجا، انہیں امام اگر بھیجا، قرآن بھیجا، انہوں نے اتنی ساری قربانیاں اگر دی ہیں، اسی لیے قربانیاں اتنی دی ہیں. کربلا ہمیں ایسا بنانے کے لیے ہے. قربانی کا سبق ہے نا شیعت کی پہلی پہچان کے المتباغلون فی ولایتنا. تو نمونہ چاہیے نا، نمونے عمل چاہیے، رول ماڈل چاہیے نا ہمیں کہ راہ خدا میں قربانی کیسے دی جا سکتی، کیسے بھلا ممکن ہے اپنا اپنی دولت، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، گھر بار، اقربا سب قربان کر دیں حق کے اوپر. کربلا سے سبق لے لو، سبق لے لو کربلا سے. کون سی چیز ہے جو حسین ابن علی نے قربان نہ کی؟ کون سی چیز ہے جو حسین کے ساتھیوں نے قربان نہ کی؟ ہر بھی آیا تھا تو قربانی ہی دے کر کے تو آیا تھا نا. عمر سعد میں اور ہر کا فرق یہی ہے کہ عمر سعد رے کو قربان کرنے کو تیار نہ ہوا، اور ہر نے اپنی سرداری کو قربان کر دیا، ٹھوکر مار دیا. جتنے بھی امام حسین کے ساتھ تھے، چاہے ان کا تعلق اصحاب سے رہا ہو، حسین کے ساتھی حسین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں تھے. شب عاشور امام حسین نے بیعت اٹھا لی تھی نا، جواب کیا تھا؟ نموت معک، مولا ہم مریں گے تو آپ کے ساتھ ہی مریں گے، آپ کو چھوڑ کر کے ہم جانے والے نہیں ہیں. اور یہی حال حسین کے اہل حرم کا تھا، یہی حال عورتوں کا ہے، یہی حال بچوں کا ہے. عزیزو، علی اکبر کی شہادت بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن زینب کی چادر سے بڑھ کے نہیں ہے. نہیں، میں جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. امام زمانہ سے جو زیارت ہے اس میں ہے، کربلا والو ہم تم پر خون کے آنسو روئیں گے. خون کے آنسو کا مطلب ہے شدت علم، شدت غم، استعارہ ہے، تم پر خون کے آنسو روئیں گے. کسی عارف کی ملاقات امام زمانہ سے ہو گئی، اس نے امام سے سوال کر لیا، مولا کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے جسے دیکھ کر کے آپ نے کہا کہ ہم خون کے آنسو روئیں گے؟ کیا یہ وہ مصیبت ہے جب حسین ابن علی اپنی چہیتی بہن زینب کے لاڈلوں کا جنازہ اٹھا کر کے لائے تھے اور لا کر کے اپنی بہن کے سامنے رکھا تھا؟ بہت بڑی مصیبت کا مقام تھا. امام نے کہا نہیں نہیں، یہ تو وہ مصیبت ہے کہ اون محمد بھی اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا تو مولا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب قاسم کا پامال لاشا حسین ابن علی لا کر کے اپنی بیوہ بھاوچ کے سامنے رکھ رہے تھے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو وہ مصیبت ہے کہ قاسم بھی اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا مولا تو کیا یہ وہ مصیبت ہے جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سرہانے بیٹھا تھا، جب علی اکبر کا جنازہ اٹھا کر کے حسین جانا چاہ رہے تھے، طاقت جواب دے گئی تھی تو بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا تھا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ امام فرماتے نہیں نہیں، یہ تو وہ مصیبت ہے کہ علی اکبر بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. آخر مولا وہ ہے کون سی مصیبت؟ امام کہتے وہ مصیبت ہے زینب و ام کلثوم کا برہ ناصر ابن زیاد کے دربار میں داخل ہونا. اے عزیز و قم میں قائد اللہ کے گھر مجلس ہو رہی تھی، ذاکر جب ممبر پہ آیا ہے، مصائب پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچا ہے، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل. یہ جملہ سننا تھا قائد اللہ سر پیٹنے لگے، اے خطیب اس کے آگے کچھ نہ پڑھنا، کہاں علی کی لاڈلی زینب اور کہاں ابن زیاد کا منحوس دربار. ساری مصیبتوں سے بڑھ کے یہ مصیبت ہے. لیکن عزیز و حسین ابن علی نے یہ قربانی بھی دی نا، جبکہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ بقائے دین خدا کے لیے. کیونکہ اگر زینب ام کلثوم حسین کے ہمراہ نہ آتی, اگر زینب ام کلثوم کی اسیری نہ ہوتی, تو کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا, کیوں مارا گیا. دور دراز کے شہروں کو تو چھوڑیے, کوفہ جو کربلا سے یہ جو ہے ملا ہوا شہر ہے, 70-80 کلومیٹر کا کل فاصلہ ہے. کوفے والوں کو خبر نہیں ہے کہ کربلا میں کون مارا گیا ہے. کوفے والے تو جشن کی تیاری کر رہے ہیں, اسیروں کا تماشا دیکھیں گے. کہاں کے اسیر ہیں؟ خارجی مارا گیا ہے, اس کے خاندان والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں. راوی حج کر کے پلٹ رہا ہے, کہتا ہے میں جب 12 محرم کو کوفے پہنچا ہوں, کوفہ میرے راستے میں تھا, کوفہ پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کوفے میں جشن کا منظر ہے, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, لوگ نئے نئے کپڑے پہنے, ایسا لگ رہا عید کا دن ہے. میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا, مگر شہر کوفہ کے حالات سے واقف ضرور تھا. مجھے پتا تھا کہ 12 محرم کوئی خوشی کا دن تو ان کے ہاں نہیں, پھر یہ خوشی کاہے کی ہے. ایک کوفی کو روک کر کے میں نے پوچھا, بھائی یہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا, کیا تمہیں نہیں پتا؟ کربلا میں خارجی مارا گیا ہے. کون مارا گیا؟ راکب دوش رسول نہیں, رسول کا نواسا نہیں, فاطمہ زہرا کی آغوش کا پالا حسین نہیں, خارجی مارا گیا ہے. اس کے خاندان والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں, اس کے تماشے کی تیاری کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے سوچا میں بھی تھوڑی دیر رک جاؤں, دیکھوں کہاں کے رہنے والے کون ہیں, تاکہ اپنے وطن جا کر کے لوگوں کو اس کی خبر دیں گے. کہتا ہے میں بھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک آواز آئی, اسیروں کا قافلہ داخل ہو رہا ہے. اب جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا, قافلے کے آگے آگے کچھ نیزے ہیں, نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں. جب میں نے سر میں نے چہروں کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا. کہتے ہیں کہ خارجی ہے, مگر چہرے سے تو کتنا نور برس رہا ہے, جس چہرے کو دیکھو نورانی چہرہ ہے, یہ کیسے خارجی ہیں؟ میں ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ اچانک کچھ اونٹ شہر میں داخل ہوئے. میں نے کیا دیکھا, اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے سر پر ردا نہیں ہے, جن کے بازو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. کچھ بیویوں کی آغوش میں ننھے ننھے بچے ہیں, چھوٹے بچے اتنے بھوکے ہیں کہ چہرہ زرد ہو گیا ہے, اتنے پیاسے ہیں کہ ہوٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں. مظلومیت کا یہ عالم کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا. گھر میں گئیں, صدقے کا خرما لائیں, لا کے بچوں میں بانٹنا چاہا, کتنے میں دیکھا اسیروں میں سے ایک بیوی کھڑی ہو گئی. اے کوفے والیوں, ہمیں صدقہ مت دو, ان صدقت علینا حرام, ہم پہ صدقہ حرام ہے. کوفے کی عورتیں کہنے لگی, بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے, مگر تمہارے جیسے شریف اسیر نہیں دیکھے ہیں. بھوک کا یہ عالم ہے کہ چہرہ زرد ہو گیا ہے, پیاس کا عالم ہے ہوٹوں پہ پپڑیاں جمی ہیں, اور شرافت کا یہ عالم ہے کہ ہم صدقہ نہ کھائیں گے. من ایلو سارا انتنا, ارے تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟ بی بی نے سر پیٹ کے کہا, نہنو منو سارا آل محمد, ارے ہم زینب رسول کی نواسی ہیں, وہ جو نوکے نیزہ پہ سر ہے کسی خارجی کا سر نہیں ہے, رسول کے نواسے حسین کا سر. سننا تھا کوفے کی عورتیں سر پیٹنے لگی, واہ حسینا, واہ مظلوما, واہ علیا, الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہماری زندگی انہی صفات کے ساتھ بسر ہو جس کی نشاندہی ہمارے مولا نے کی ہے. شیعت کی جو پہچان بتائی ہے امیر المومنین میں, اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم اطاعت امیر المومنین کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہے. بابو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے درمیان محبت کی فضا قائم رہے. بابو صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں ہر حال میں اپنے نفس پر قابو پانے کی ہمت اور توفیق عنایت فرما. بار الہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پر الہا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی، اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہا ان کے دشمن اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہا مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه و انصاره ما تبع حسین۔